وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہانرنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہانرنگ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ زلم خلیل زاد کی آج پاکستان کے فوجی سربراہ قمر جاوید باجوہ سے اچانک ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے، جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی بات چیت کے لیے کے تیسرے دن پر ہو رہی ہے. آگے چل کر ہم پاکستان احتساب کورٹ کا نواز شریف کیس میں فیصلہ محفوظ رکھنا اور آخر میں عیسائی بھائیوں کو توہین رسالت کیس میں موت کی سزا پر بات کریں گے. اور کیونکہ یہ بریکنگ نیوز سٹوری ہے، اس پر ہم آپ لوگوں کے کالز بھی لیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہمارے ساتھ دو معزز مہمان لائن پر ہیں، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان جو پاکستان میں ہیں، جبکہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. آئیے آپ لوگوں کو تازہ خبر سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے محمد جلیل اختر نے اسلام آباد سے بھیجی ہے.
امریکہ نے افغان مصالحتی عمل میں پاکستان کی حالیہ کوششوں کو سراہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا. متحدہ عرب امارات میں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت مکمل ہونے کے بعد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد بدھ کو اچانک مختصر دورے پر پاکستان پہنچے. انہوں نے پاکستانی قیادت سے ملاقات کی اور پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں مصالحتی عمل میں پاکستان کی حالیہ کوششوں کی تعریف کی. ادھر طالبان نے ابو دھابی میں ہونے والی بات چیت کے مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کا محور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا رہا. اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ایک ٹویٹر بیان میں خلیل زاد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں افغان تنازع کے خاتمے کے لیے افغانوں کے درمیان بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے افغان اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں مفید رہیں. امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پیر اور منگل کو ابو دھابی میں ہونے والی بات چیت میں پاکستان، سعودی عرب اور میزبان ملک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے. پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف کفور نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ سے بات چیت کے دوران خلیل زاد اور جنرل باجوہ نے علاقائی سلامتی اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. آصف غفور نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ سفیر خلیل زاد سے ملاقات میں جنرل باجوہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ابوظہبی میں ہونے والی بات چیت کا محور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا رہا. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی، کابل انتظامیہ سے بات چیت، نگران حکومت اور انتخابات کے بارے میں افغان طالبان کی پالیسی سب پر آیا ہے اور ان کے بقول اس بارے میں بات نہیں ہو سکتی ہے. افغان طالبان کے ترجمان کے بیان پر امریکی حکام اور نہ ہی افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے. تاہم امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد نے ابوظہبی میں ہونے والی مذاکرات کے بعد ٹویٹر پر جاری ایک مختصر بیان میں مذاکرات کو مفید قرار دیا ہے. خلیل زاد نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں پاکستانی قیادت سے ملاقات کے بعد کابل جائیں گے، جہاں بدھ کی رات وہ افغان قیادت سے بھی ملاقات کریں گے. افغانستان میں امن و مصالحت کی امریکی کوششوں کے سلسلے میں زلم خلیل زاد رواں سال ستمبر سے سرگرم ہے، جب امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کا نمائندہ خصوصی مقرر کیا تھا. خلیل زاد اب تک پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، قطر اور روس سمیت خطے کے کئی ممالک کے دورے کر چکے ہیں، جبکہ انہوں نے طالبان کے نمائندوں سے بھی قبل ازیں قطر میں کم از کم دو بار بات چیت کی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان سے. بریگیڈیئر ٹیپو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امریکی جو پاکستانی افواج ہیں ان کا موقف ہم جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکی افواج جلد نکل جاتی ہے افغانستان سے تو انتشار پھیل سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا یہ مطالبہ رہا ہے. آپ بتائیے کہ پاکستان کی سرکار اس وقت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی امن ہونا ہے افغانستان میں تو کس طرح ہونا ہے؟
دیکھیے، اب تک جتنے بھی افغانستان کے معاملے میں جنوبی ایشیا میں یہاں پہ امن کی بات چیت ہوئی ہے، جو موجودہ مذاکرات ہیں وہ سب سے زیادہ میننگ فل ہیں ایز کمپیئر ٹو آل پریویس نیگوشیشنز. پہلے تو بات یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ شاید فوجی طاقت کے ذریعے اگر ڈیفیٹ نہ کیا جائے پورے طالبان کو تو ایک اپر ہینڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیگوشیشن کریں اور مذاکرات کے معاملے پہ طالبان لیڈر جیسے ولی الرحمان ہے، بیت اللہ مسعود ہے، اختر منصور ہے، ان کو مار دیا گیا، تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ تھا نہیں. لیکن اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پالیسی اناؤنس کی ساؤتھ ایشیا کی، تو وہ پاکستان کے تحفظات تھے، اس کے اوپر میں صرف اتنا کہوں گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پروگرام کا محور جو ہے وہ کرنٹ مذاکرات ہے اور انہیں کو کامیاب ہونا چاہیے اگر افغانستان میں کوئی پیس ہوتا ہے. دیکھیے اس میں کلیدی بات یہ ہے، دو باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کابل میں بننے والی گورنمنٹ جو ہے اس کی شکل کیا ہوگی، اور دوسری بات اس میں جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اشرف غنی کی اور عبداللہ کی، اس کی ریلیونس کیا ہے ان مذاکرات میں، وہ پھر امریکہ کیا چاہ رہا ہے ریگارڈنگ دی امریکی فوج کے انخلا کی صورت میں، اور طالبان کو جو ہے وہ گراؤنڈ دینے کی صورت میں، کہ ان کی مرضی کی ایک انٹرم گورنمنٹ آئے کابل کے اندر، تاکہ جو 6 مہینے کی جو سیز فائر انہوں نے کہی ہے تب ہوگی. اور اس کو انہوں نے گارنٹر مانا ہے سعودی عربیہ کو، پاکستان کو، یو اے ای میں. تو آپ کو یاد ہوگا جب 1996 سے لے کے 2005 تک طالبان کی حکومت تھی قریباً 5 سال، تو انہی 3 ملکوں نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا تھا صرف اقوام عالم میں. تو میرے خیال میں افغانستان کے اندر یہ ہم کی کوشش بہت زیادہ میننگ فل ہے، اور اس میں جب تک ایک دوسرے کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سپیس نہیں دیں گے، تو اس وقت اس کی کامیابی جو ہے وہ دھندلکے میں چلی جائے گی. تو میرے خیال میں پاکستان اس وقت، پاکستان کو خوش بھی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے یہ کہتا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ہم اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہیں. تو لیکن پاکستان کا موقف جو ہے گزشتہ سالوں میں اس طریقے سے نہیں مانا گیا جس طریقے سے ابھی مانا جا رہا ہے. زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ جو ایک خصوصی نمائندے ہیں امریکہ کی طرف سے مذاکرات میں، وہ جب سے تعینات ہوئے انہوں نے کافی کوشش کی ہے، اور انہوں نے شٹل ڈپلومیسی کی ہے ہنری کسنجر کی طرح، جس طرح انہوں نے عربوں اور اسرائیل کے درمیان کی تھی. لیکن میرے خیال میں شاید ہنری کسنجر کے مقابلے میں خلیل زاد اس معاملے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ مذاکرات بہت میننگ فل ہیں، اور فیکٹ یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس ہے، یہ ان کا تیسرا دور ہے، اور اب 3-4 دن یہ ہو گئے. صرف اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اگر یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ فوجی پریزنس جو ہے افغانستان، اس کے وزن کے نیچے یہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے وہاں سے وڈرا کرنا ہے اور افغانستان کے اندر ایک کثیر البنیادی حکومت آنی ہے، تو اس میں پختونوں کا جو شیئر ہے وہ لائن شیئر ہوگا، بیکاز ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 85% سے زیادہ ہے، باقی ازبک، ہزارہ، تاجک جو ہے ان سے کم ہے.
جی جی.
اور یہ پہلے بھی یہی جھگڑا رہا ہے، اب بھی یہی جھگڑا. اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور وہاں سے امریکہ کا وڈرال ہوا، تو افغانستان کے اندر پھر وہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو سوویت یونین کی ڈیفیٹ کے بعد ہوا تھا.
بالکل، ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ جو حکومت بنے گی افغانستان میں اس کی شکل کیا ہوگی. ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کی طرف، واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. بریگیڈ ڈاکٹر زبیر، یہ بتائیے کہ ہم نے سنا کل دفتر خارجہ کی ایک ترجمان پالاڈینو نے بھی بات کی کہ خلیل زاد اس وقت علاقے میں ہیں، اور امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. ہم یہ کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں جو افغان ذرائع نے بتایا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے یہ کہا ہے کہ اپریل میں جو افغانستان میں ہونے والے ہیں انتخابات، یہ موخر بھی ہو سکتے ہیں تاکہ طالبان ان انتخابات میں حصہ لیں. آپ نے کیا سنا ہے؟
جی، سننے میں تو ہمیں بھی یہی آیا ہے، لیکن یہ بڑی انریلسٹک قسم کی بات ہے. وہ یہ کہ یہ ایگریمنٹ تو بن رہا ہے لیکن ابھی اس کو بنانے میں بہت وقت لگے گا. دوسری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی بھی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے ڈفر کرتی ہیں. یقیناً جب تک کوئی کمپرومائز پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سوچنا کہ طالبان کسی الیکشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو بڑا مشکل لگتا ہے. تو پوسٹپونمنٹ تو پاسبل ہے کہ یہ الیکشن پوسٹپون ہو جائیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوسٹپون ہونے کے بعد طالبان اس الیکشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. انلیس کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ پیدا ہو جائے جس کی بیسس پر طالبان کی جو خاص قسم کا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے امریکی فوجوں کا انخلاء ہو جائے, اس پر کسی قسم کا ایگریمنٹ پیدا ہو جائے. یاد رہے کہ یہ تو بڑا ٹریڈیشنل فارمولا ہوتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک سیز فائر ہوتی ہے, سیز فائر کے بعد آپ ایک کوالیشن گورنمنٹ بناتے ہیں, تو وہ کوالیشن گورنمنٹ ایک الیکشن کرتی ہے اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا فارمولا ہے اور اس میں بہت قسم کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, اور یقیناً افغانستان جیسے ملک میں یہ مشکلات زیادہ پیدا ہوں گی. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا پالیسی کے بیسس پر, تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ان میں ایک بیسک مشکل یہ بھی ہوگی کہ پاکستان امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی کے بیسس پر کافی ڈفرینس قسم کا اوپینین رکھتا ہے, کیونکہ اس میں ہندوستان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کمپرومائز بہت ضروری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو وزٹ ہوئی تھی پاکستان میں خلیل خلیلزاد کی, اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ کس حد تک پاکستان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اور کس حد تک ملٹری فورسز جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہیں کس حد تک طالبان پہ انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ وہ یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو انخلا ہے وہ پری کنڈیشن نہ ہو بلکہ وہ ایک اگریمنٹ کا حصہ بن جائے. اس کی وجہ کیا ہوگی, کیسے ہوگا, یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک طالبان کا معاملہ ہے انہوں نے اس ایشو کو بڑا ایکسپلیسٹلی ڈیفائن کر دیا ہے, اب ان کے لیے واپس ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہوتے ہیں. اب اسی لیے یہ سوچنا کہ الیکشن جو ہیں وہ اس بیسس پہ ہوں گے مشکل ہے. تو
جی بریگیڈیئر ٹیپو, اس وقت ہمارے پاس افغانستان کا بھی ایک بیان ہے اور اس میں جو افغانستان میں ایک سینئر اہلکار ہیں عمر داؤدزئی, وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں وہ بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں اور اس میں وہ پاکستان اور طالبان کی جو پالیسیاں ہیں اس میں بھی تبدیلی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت پر امید ہیں. کچھ آپ بتا سکیں گے کہ پڑوس ممالک یعنی کہ پاکستان میں افغانستان نے کیا تبدیلی دیکھی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی تبدیلی ہے پاکستان میں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد ایک پکی پالیسی پاکستان کی جو عمران خان صاحب جو حکومت میں نہیں تھے وہ کہتے رہے کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم وی ول بی پارٹنرز ان پیس اینڈ ناٹ ان وار اینڈ وی ول ناٹ ایکٹ ایز اے ہائرڈ گن. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر پیس پروسیس کے اندر اگر کوئی اسپائلرز ہیں تو ان کی ایفرٹس جو ہے ہم مینیمائز کریں. پاکستان یہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا آیا ہے کہ ہندوستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی اور افغانستان میں پیس کو سبوتاج کیا. تو میرے خیال میں اسی لیے ان کا ان مذاکرات کے اندر کوئی افیکٹو رول نہیں ہے کہ پاکستان از ویری سینسیٹیو ٹو دیٹ اینڈ سو شوڈ بی دی طالبان آلسو. میرے خیال میں افغانستان کے اندر یہ تبدیلی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی یہ بات مانی گئی ہے کہ انہوں نے اگر نیگوشیٹ کسی سے کرنا ہے تو وہ امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت افغان حکومت کے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو پالیسی ہے یا جو ڈائنمکس ہیں ان کو امریکن کنٹرول کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ پپٹ ہے. جہاں تک جمہوریت کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ طالبان جو ہے وہ ویسٹرنائز جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, وہ کسی ایسے فارمولے پہ کام کریں گے کہ ایک جمہوری عمل میں وہ حصہ لیں. ان کا تو مطمع نظر یہ ہے کہ ہمیں وڈرال کا ٹائم دیا جائے, انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے اور اس کے بعد جو افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک کثیر البنیادی طور پہ اپنے آپس میں فیصلہ کریں کہ کیا ہو گیا. لیکن یہ اتنا پریکیریس معاملہ ہے اور یہ اتنا ہم ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی سلپ جو ہے
افغانستان کو ایک بہت گمبھیر خانہ جنگی کی طرف لمبے عرصے تک اور دھکیل سکتی ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور بلکہ ڈاکٹر زبیر, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ذرا اگر رک سکیں تو رکیں, کیونکہ ہمیں کالز آ رہی ہیں. ہم ایسے اسٹوڈیو میں ہیں جہاں صرف ایک کالر کو ایک وقت پہ لے سکتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ زلم خلیلزاد نے آج اچانک پاکستان کے فوجی سربراہ قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ زیر بحث ہے اور وہاں امن لانے کے لیے ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. بریگیڈیئر, ہم اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, پھر ہم آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی کالرز, باری باری ہم لیتے ہیں, ذرا مختصر بات کیجیے. غلام مرتضیٰ ڈی آئی خان سے. جی جناب بات کیجیے.
جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ امریکہ جب نکل جائے گا تو اس کی میں اپنا شورٹی کون دے گا کہ وہاں امن آ جائے گا.
جی
تو حیرانگی ہوتی ہے, نیٹو اور امریکہ مل کے بھی اس طالبان کو نہیں گرا سکے, نہیں پیچھے دھکیل سکے, تو یہ کون گارنٹی دیتا ہے کہ ان کے نکل جانے کے بعد امن آ جائے گا؟
بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا.
سمجھ نہیں آتی.
ہم کالز لیتے رہیں گے. ڈاکٹر زبیر, یہی سوال ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یقیناً آپ کا بھی کوئی نقطۂ نظر ہوگا. جیسا کہ ہم نے 80 اور 90 کی دہائی میں دیکھا کہ خانہ جنگی ہو گئی تھی, اگر طالبان اس وقت اتنے عروج پہ ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ امن برقرار نہیں ہو سکے گا افغانستان میں؟
یہ تو بڑی اہم بات ہے. دیکھیے یہ بالکل درست ہے کہ افغانستان کے اندر اتنی زیادہ ڈسکارڈ پیدا ہو چکا ہے کہ وہاں پر ایکسٹرنل فورسز کی بہت ضرورت ہے اگر آپ نے وہاں پر پیس سیکیور کرنا ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ کون اس قسم کی ایکسٹرنل فورس ہوگی. جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ باقی ممالک میں جب اس قسم کی پرابلمس آئی ہیں تو وہاں پر انٹرنیشنل فورس, یو این اسپانسرڈ فورس ہوتی تھی, اس کی بیسس پر ملکوں میں پیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے جو ریزلٹس ہوئے وہ اتنے سکسیزفل نہیں ہیں جتنے کہ وہ امید رکھتا تھا, لیکن اور کوئی آلٹرنیٹو سامنے نظر نہیں آتا. اس لیے اگر امریکہ کو وہاں سے نکلنا ہے تو پھر یقیناً طور پہ کوئی یو این فورس, یو این بیس فورس کو وہاں پر رکھنا پڑے گا, اور بہت دیر تک رکھنا پڑے گا. دوسری آلٹرنیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود ہی اس قسم کی پوزیشن پہ آئے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ لے کے اس قسم کی کولیشن پیدا کرے, جس میں صرف مغربی ممالک ہی نہ ہوں بلکہ مسلم ممالک بھی ہوں جو کہ شامل ہو کے اس قسم کی انٹرنیشنل فورس پیدا کر دیں جو کہ سیکیورٹی پیدا کر سکے اور پیسفل کنڈیشنز پیدا کر سکے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ وہاں پر اس قسم کے گورنمنٹ چینجز کر سکتے ہیں جو کہ کسی حد تک طالبان کو ایکسیپٹیبل ہوں. اس کے بعد ایک پیس نیگوسیشن ہوگی اور پھر ایک اس ایگریمنٹ کے بیسس پہ ایک ایکسٹرنل فورس ہوگی جو دونوں فورسز کو اور دونوں جو ٹرائبل کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی.
بہت شکریہ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جانے سے پہلے؟ جی, اور غالباً ان کی لائن بھی اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ہے. ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے پاکستان، جہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کے ہٹائے جانے کے بعد احتساب کورٹ نے ان کے خلاف کئی بدعنوانی کے کیسز سنے ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو بدعنوانی کا کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے پیر تک۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے، جبکہ ہم ڈاکٹر ایوب مہر کو بھی سنیں گے جو معاشیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ رپورٹ نہیں ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں محمود اشرف سے۔ محمود اشرف، یہ بتائیے، اب تک یہ جو کیسز چلتے رہے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف، آپ کے خیال میں کتنا ثبوت جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ثبوت نہیں ہوگا تو میاں نواز شریف کو سزا نہیں مل سکتی، کورٹ کا کچھ ایسا ہی اصول ہے۔ تو پروسیڈنگز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
شکریہ نفیسہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، جو عام قوانین ہیں ہمارے جو کرپشن اپیل کرتے ہیں، جس میں پاکستان پینل کوڈ ہے جو سزا دیتا ہے، اور وہ جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت چلتے ہیں، اس میں ثبوت مہیا کرنے کا، پیش کرنے کی ذمہ داری کا ایک کچھ اور اصول ہے، اور نیب کے کیسز میں کچھ اور اصول ہے۔ نیب کے کیسز میں بہت ساری ذمہ داری کسی مجرم پر خود بھی آتی ہے کہ وہ اس بات کو جو اس پر لگائے گئے الزامات ہیں اس بات کو ثابت کرے، لیکن عام حالات میں جو کورنگ ہوتی ہے اس میں بالکل جو پوری ذمہ داری ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی لگائے ہوئے کو پوری طور پر ثابت کرے۔ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، اس کیس میں پہلے آپ دیکھیے کہ جو ریفرنسز بنے، اور پہلا جو کیس ہے اس میں نواز صاحب کو سزا ہو گئی ہے۔ عام طور پر جو کورٹس ہیں جن میں یہ مقدمے چلتے ہیں ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، اور آگے جب اپڈیٹ سٹیج میں جاتے ہیں تو اس میں کچھ معاملات جو ہے وہ دوسرے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کورٹ میں جو ٹرائل کرتی ہے سارے حالات و واقعات کا کچھ جائزہ لیا ہوتا ہے، ملزم کی باڈی لینگویج بھی دیکھی ہوتی ہے، اور جو گواہان ہیں ان کو بھی سب کچھ سنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کسی اور نظر سے دیکھ کر سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کیس ہے اس میں ابھی جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو جو ثبوت ہے وہ قانون کے مطابق اتنے کافی ہیں کہ جس میں یہ اندیشہ ہے کہ جو 24 کو فیصلہ آئے گا اس میں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اچھا، اس وقت ہم چلتے ہیں امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کی طرف۔ ڈاکٹر ایوب، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پہ یہ کیسز ڈالے گئے ہیں، اور یہ کہ وہ معصوم ہیں۔ ہم پی ایم ایل نون کے بھی صاحبان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کا بھی نقطۂ نظر ہم سنیں گے۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرکار کس حد تک کامیاب رہی ہے بدعنوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے کہ ملک میں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لایا جائے؟
دیکھیے، انہوں نے انتخابات سے پہلے، الیکشن سے پہلے جو اکنامک ریفارم کی بات کی تھی، ان اکنامک ریفارم میں جو سب سے بڑا ٹاپ ایجنڈا تھا ان کا، اس میں بدعنوانی کا خاتمہ تھا۔ اچھا، بدعنوانی کے خاتمے میں ان کو وہ جس چیز پر امپیسائز کرتے رہے وہ یہ تھا کہ ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت باہر کے بینکوں میں جمع ہے، جس میں خاص طور پہ تین کنٹریز کا ذکر آتا تھا، سوئٹزرلینڈ کے بینکس پہ جو ڈپازٹس ہیں، یونائٹیڈ کنگڈم میں جو پراپرٹیز بنائی گئی ہیں، اور یو اے ای میں جو پراپرٹیز بنائی گئی ہیں۔ ان تین کے متعلق زیادہ شد و مد سے ذکر آ رہا تھا۔ اب مسئلہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ بار بار پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں بات صرف ان تک گئی ہے، ان کے خلاف سارے ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی جہاں تک بدعنوانی کے خاتمے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس طرح کے لاز انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے ایگریمنٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی شامل ہے, او ای ڈی کا ادارہ بھی شامل ہے جو کنٹریز کی گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کے ملک کے عوام کا اس طرح کا پیسہ ہے جو ملک سے لوٹ کر کے یا ناجائز ذرائع سے بنایا گیا ہے اور ان کے کنٹریز میں ہے تو وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ اس پیسے کو واپس اس کنٹری میں لایا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نظر ابھی تک جو آ رہا ہے, جو ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. آپ نے ابھی خود اب انڈیکیٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں. آج کی ایک خاص خبر یہ رہی ہے صبح کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری, ان کی نیو یارک میں کچھ پراپرٹیز کے متعلق آج جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو اسمبلی سے امن اہل دلوا کے پھر بعد میں باقی کاروائی بھی کریں گے. کہنا یہ ہے جو پبلکلی بھی جو سوچا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ کراس دی بورڈ سب لوگوں کے خلاف, اس میں صرف پولیٹیشین نہیں, اس میں بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بیوروکریسی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آرم فورسز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ججز بھی ہو سکتے ہیں. یہ اگر جب تک ایکشن تمام کے اگینسٹ نہ ہو, تمام لوگوں کا ذکر نہ آئے, تو اس وقت تک شکوں کو شبہات رہیں گے. دوسرا پبلک جو انٹرسٹ ہے, پبلک ایکشن لینے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, پبلک ان لوگوں ان میں سے کسی بھی طبقے کو اریسٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے. پبلک کا مین کنسرن یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر واپس پاکستان میں لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد اس کا کیا یوٹیلائز کیا ہے, یوٹیلائزیشن کیا ہے, کیا اس سے ملک میں ویلفیئر ہوگی, کیا اس سے غربت کا خاتمہ ہوگا, کیا اس میں انویسٹمنٹ بڑھے گی. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک جو ہے اس کو اپریسیٹ کرے گی. ادروائز اگر صرف ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ ایکشن جو ہے اس کا بینیفٹ ضرور ہے کہ وہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ ملک میں بدعنوانی کا خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن اس سے پبلک کا کوئی ڈائریکٹ میں نہیں سمجھتا کہ مفاد.
بالکل صحیح ہے. ہاں ہم لوٹتے ہیں ابھی معاشیات کے معاملات پر, لیکن کچھ کالز بھی لیتے ہیں اسی موضوع پر. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم نفیسہ بی بی. پاکستان کی عدالتوں سے پاکستان کے عوام کے وہ توقعات نہیں ہیں, بلکہ معاملہ الٹ چلتا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ یہ جیل ان سیاستدانوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہے اور وہاں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور وہ آرام بھی کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں 7 سال زرداری صاحب پر کیس چلا اور قوم کے پیسے لٹا دیے گئے ان کے کیس پر, لیکن آخر میں 10% عوام میں مشہور آدمی صدر بھی بنتا ہے اور پاکستان جیسے اسلامی نظریاتی ملک میں دوبارہ اس کو اب اس کے خلاف ہے. جب تک عوام کو اس کا ریٹرن نہیں ملے گا تو اسی طرح یہ حکومت بھی ناکامی سے اب دو چار ہوگی.
شکریہ شکریہ ڈاکٹر ایوب. میں اسد عمر کو کوٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج کل, میرا خیال ہے آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے اخبارات میں, اور ان کا جو کہنا ہے کہ اس وقت اتنا پاکستان جو قرضہ لے رہا ہے وہ اس کی معیشت کو چلانے کے لیے کافی ہے. یہ بتائیے یہ کس قسم کی سوچ پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی سرکار میں.
دیکھیے اس میں سرکار میں مسئلہ جو ہے نا, جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے اور جو نیچے تک آ رہا ہے, اگر آپ دیکھیں شارٹ ٹرم میں جس طرف اکنامک انڈیکیٹر جا رہے ہیں, چاہے وہ روپی کی ڈالر سے پاریٹی میں جائیں, ایکسچینج ریٹ کی طرف, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف جائیں, انفلیشن ریٹ پہ جائیں, جی ڈی پی کے ریٹ کی اب ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ کم ہونے کے بہت سارے تھنک ٹینکس انڈیکیشن دے رہے ہیں, یہ تمام انڈیکیٹر انفلیشن کا ریٹ ہے, ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے, یہ جو ایون جو پبلکلی فگر ہے, جو گورنمنٹ کی اپنے فگرز ہیں, وہ ڈیٹریریشن کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اس کی جو میں وجہ سمجھ رہا ہوں, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انفارچونیٹلی ایک انسرٹینٹی کریٹ ہو چکی ہے. پالیسیز کیا ہیں میں ان پہ شک نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کا انٹینشن اچھا نہیں ہے, ان کا انٹینشن یقیناً اچھا ہوگا, لیکن جو انسرٹینٹی کی صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامکس کے, ان پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. انسرٹینٹیز کی کریٹ ہونے کی وجہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں, بعض دفعہ ان بیانات میں کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے پرائم منسٹر کے بیانات سے. پھر تیسرا ایک بڑا ادارہ جو پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں بنایا تھا, جو پاورفل تھنک ٹینک ہے, وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے, وہ ایک سپریم ادارہ ہے جس کو خود پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, اس کو فائنانس منسٹر چیئر نہیں کرتے, وہ اکنامکس ایڈوائزری کونسل ہے. لیکن یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ اکنامک انسٹیٹیوشن کو چیئر جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہ کر رہا ہو اور پرائم منسٹر کر رہا ہو. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چینج ہے. لیکن اس ادارے کی افادیت اور اس کی کیا پالیسیز ہیں وہ ابھی تک بالکل کسی قسم کا انڈیکیشن نہیں مل رہا کہ وہ لانگ ٹرم میں کیا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم میں اثرات نہیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس کے شارٹ ٹرم میں نہیں, پالیسیز کے میڈیم ٹرم میں افیکٹ آتے ہیں, لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا ضروری ہے.
بالکل صحیح ہے,
پالیسیز کیا بنائی جا رہی ہیں وہ سامنے نہیں آ رہا.
ملک نائب خان کو ہارٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر, ملک نائب خان, کیونکہ ہم صرف ایک کال ایک وقت پہ لے سکتے ہیں, لہٰذا اگر آپ لائن پر ہیں تو بات کیجیے, ورنہ ہم اپنے مہمان کی طرف آتے ہیں. محمود اشرف, آپ بتائیے, سپریم کورٹ کا تو کردار اچھا ہو سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت احتساب کا عمل چل رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی کس حد تک ناکامی ہے جس کی وجہ سے معاشی حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں ملک کے اندر؟
میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ یہ جو ٹو مائی مائنڈ میرے نقطہ نظر میں جو ہے کہ گورنمنٹ ہے یہ اکیلی اب نہ تو با اختیار ہے اور نہ ہی یہ تمام معاملات کو چلا رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ دوسرے ادارے بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کی اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے اس کو کوئی کسی قسم کا سپورٹ کرنے میں یا اس کو بہتر کرنے میں وہ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو جس طرح معاملات پہلی حکومتوں میں دونوں نے مل کے خراب کیے وہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ان کو اس آسانی سے سنبھالا دیا نہیں جا سکتا. اپیرنٹلی تو یہ حکومت کی ایک کوشش لگتی ہے نیک نیتی سے کہ ملک کے فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اس کے لیے کچھ فیصلے بظاہر سخت نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہی ہوگا کہ جب زیادہ دور نہیں قریب دو تین چار ماہ میں پبلک کو اس کا رزلٹ نظر آنا ہوگا کہ آج تمام خاموش ہیں, حکومت جس طرح کے بھی فیصلے کڑوے کر رہی ہے تمام اس کو قبول کر رہے ہیں, اور کوئی آپ دیکھیے کہ ملک میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کے باوجود یا ڈالر کی قیمت اس طرح جو ہے بڑھنے کے باوجود بھی کوئی عوام کی طرف سے احتجاج نہیں آیا. عوام اس انتظار میں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں اور اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں. اگر نیئر فیوچر میں اس کے رزلٹ نہیں نکلے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید معاملات جو ہیں
آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام زیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہے. شکریہ شکریہ. ابٹ آباد سے عمران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جہاں آپ یہاں پہ پاکستان میں جب ہم جے پی کے میں یا فیڈرل لیول پہ گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک جو کام انہوں نے کیے ہیں کوئی اسٹرکچرڈ نظر نہیں آ رہے. ابھی بھی میں ایک سوری میں نے نام لے لیا آئل لینے کی ایک لیے گیا تو وہاں پہ دیکھا جی کہ وہاں سے میں کچھ چیزیں پرچیز کی جو قیمت لکھی ہوئی تھی انہوں نے اسے ڈبل چارج کی. تو میں نے یہ اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے غلط چارج کیا تھا, کہتا ہے جی ہم تو اسی طرح چارج کرتے ہیں. یہاں پاکستان میں تو عوام بھی تبدیل ہونا نہیں چاہتی, وہ ہر کوئی دوسرے کو لوٹنا چاہتا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ڈاکٹر ایوب مہر کی طرف لوٹتے ہیں. ڈاکٹر ایوب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سرکار ہے اس نے معاشیات کے حوالے سے کوئی ٹیم اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل نون کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ سرکار خود ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ معاشی معاملات کو ہینڈل نہیں کرنا جانتی ہے. اس تنقید کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے اس میں دو اسپیکٹ ہیں. میں پہلے ایک چیز کی طرف آؤں گا کہ جو انڈیکیٹر جو اکنامی کے خراب ہو رہے ہیں, جس طرح ابھی محمود داشت صاحب نے بھی ایک چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ عوام تو خاموش ہیں, ایکسچینج ریٹ کو کچھ بھی ہو گیا, انفلیشن کو کچھ بھی ہو گیا, ابھی تک کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا. دیکھیے میں بین اکانومسٹ میں آپ کو پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ یہاں جو ڈفرینٹ اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ جو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے تک جاتا ہے, اس میں مختلف پالیسیز میں مختلف ایک ٹائم لیگ ریکوائر ہوتا ہے. اگر ایکسچینج ریٹ ڈپریسیٹ ہوتا ہے, پاکستان کا روپی ڈپریسیٹ کرتا ہے, تو اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک ہفتے میں عوام تک منتقل ہو جاتا ہے, پرائزز بڑھ جاتی ہیں, انفلیشن بڑھ جاتا ہے. اگر فسکل پالیسی میں کوئی چینج آتی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز وغیرہ چینج ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک سے دو ہفتے میں وہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ کا جو امپیکٹ ہے, ابھی 1.5% انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا گیا ہے, اس کا افیکٹ عوام تک آنے میں تقریباً 6 ہفتے لگتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے جب نیگیٹو افیکٹ عوام تک پہنچیں گے, ٹرکل ڈاؤن ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں اگر احتجاج نہ بھی ہوا تو ایک فرسٹریشن کی صورتحال ضرور کریٹ ہو سکتی ہے, جسے گورنمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے لیے جو بیسٹ ماڈل ہوگا, جب اکنامک ایڈوائزری ٹیم پرائم منسٹر نے بنا دی ہے, تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اس کو ایک تھنک ٹینک میں سمجھ رہا ہوں, ایڈوائز کونسل ہے, اس کے امیڈیٹ ٹرانسپیرنٹ ریزلٹ سامنے آئیں اور وہ اپنی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کیبنٹ کو بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیبنٹ ایک پاورفل ادارہ ہے, منسٹر کی جو کیبنٹ ہے وہ ایک ڈیسیزن لے گی اور وہ ڈیسیزن لینے کے بعد اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دیں جہاں سے کیوکلی اب ایکشن لینے کا وقت ہے.
اچھا,
یہ دیکھنے سے مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے ایک خلا نظر آ رہا ہے بٹوین دی کاؤنسل آف دی منسٹر جو منسٹر ہیں اور اکنامک کوآرڈینیشن کی کاؤنسل ہے اور جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے, تینوں میں مجھے کوئی
کوآرڈینیشن
نظر نہیں آ رہی.
اچھا, خیبر ایجنسی چلتے ہیں جہاں سے عالمگیر آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
جی میرا یہ تجزیہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن زدہ ہے پی ٹی آئی میں, چاہیے وہ چودھری پرویز الہی ہو یا اور ہو, جہانگیر ترین صاحب ہو, لیکن جب حکومت کا اتحادی بن جاتا ہے تو وہ تو جلے ہو جاتے ہیں, صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ سیاسی انتقام جو ہے یہ میں پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں سمجھتا.
اچھا,
اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے نا حکومت کے لوگوں کو.
بالکل صحیح.
یا صرف اپوزیشن کو
جی. اور ہم محمود اشرف کی طرف لوٹتے ہیں. محمود اشرف, آپ نے کیا دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جو ظاہر ہے وہ بھی تو اس وقت معاشرے کا حصہ ہیں, آپ کے خیال میں اگر انہوں نے بدعنوانی کی ہے تو کس حد تک پارٹی ان کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نظر آتی ہے؟
دیکھیے, ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر پی ٹی آئی میں بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ماضی میں بہت بڑی بڑی کرپشن میں ملوث رہے ہیں, چاہے ان کے وزیر اطلاعات ہوں, تو ان کے دو چار آدمی تو ابھی انہوں نے ذرا پیچھے کر دیے ہیں, جیسے ڈاکٹر بابر اعوان یا دوسرے ہیں جن پر نندی پور پاور پروجیکٹ وغیرہ کا الزام بھی ہے. تو انہوں نے اگر اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی, جلد ہی اگر وہ لائن میں ہیں اور ان کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں اور نیب کی کاروائی ہو سکتی ہے, اگر ان کو کسی طریقے سے ڈیلے کرانے کی کوشش کی, تو پھر یہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ جو انگلیاں اٹھیں گی وہ شاید ان کی حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گی. تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے جو ان کی صفوں میں ایسے لوگ جن جو ملوث رہے ہیں کرپشن میں, ان کو خاص طور پر اپنے سے نہ صرف علیحدہ بھی کریں بلکہ ان کو والنٹیرلی پیش کریں کہ ان کے خلاف کیسز ہیں, آپ ان کو پرائیورٹی بیسس پہ سنیے, تاکہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی اور انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس کے ان کے جو معاملات ہیں اس سلسلے میں یہ خود اس کا جواب خود دے سکیں.
جی, ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, جبکہ ایمپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جو یہاں بین الاقوامی میڈیا میں اٹھایا گیا ہے. خبروں کے مطابق دو عیسائی بھائی ہیں جن کو پاکستان میں توہین رسالت کے لیے اس وقت موت کی سزا دی گئی ہے. ان کے نام ہیں قیصر اور امون، اور انہوں نے غالباً کوئی اس طرح کا مواد انٹرنیٹ پہ ڈالا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے قانون کے ماہر پیٹر جیکب نے. یہ سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری. ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں، اور پیٹر جیکب، ان دو عیسائی بھائیوں کے بارے میں بتائیں، قیصر اور امون، کیونکہ اگر کسی کا ذہن صحیح ہے تو وہ اس طرح کی توہین آمیز باتیں نہیں کرے گا. ان کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟
یہ ایک کوئی مسیحی ویب سپیس ہے جس کے اوپر انہوں نے سپوزڈلی کوئی پوسٹ شیئر کی تھی، اور چار سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، بلکہ 2011 کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گرفتاری وغیرہ کے عمل سے گزرتا رہا. ایک بھائی جو ان کا ملک میں موجود نہیں تھا، تو اس کے آنے کے بعد ٹرائل یہ شروع ہوا ہے، اور اب آ کے انہیں ٹرائل کورٹ سے سزائے موت ہوئی ہے دونوں بھائیوں کو.
یہ بتائیں کہ ابھی ابھی یہ آسیہ بی بی کا معاملہ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے، اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر بھی بہت شور مچا ہے. آسیہ بی بی کو تو کورٹ نے رہا کر دیا، لیکن وہ، اس کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے؟ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں؟
اس معاملے پر حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، غالباً سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر. لیکن ایک درخواست بھی، کیونکہ آسیہ مسیح کے کیس کا پیچھا کر رہی ہے جس پہ فیصلہ آنا باقی ہے، تو اسی وجہ سے حکومت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. لیکن آپ نے پہلے جو دو کیس، یہ دونوں بھائیوں کا کیس ہے، اس کا جو ذکر کیا، ایسے 10 کیس اور ہیں جو بلاسفیمی کے تحت، اس کی دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں، اور وہ سائبر کرائمز میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ یہ نہ صرف جنید حفیظ جو ملتان میں ایک استاد ہیں، ان کا کیس ہمارے ذہن میں ہے، 3 بلاگرز کا کیس یاد ہے ہمیں، جن کو انتہائی شدت کے ساتھ گرفتاری، تشدد کے باوجود ثابت یہ بعد میں ہوا کہ وہ بے گناہ تھے. اور یہ جنید حفیظ کا کیس بھی، اس میں راشد رحمان کا قتل ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے بے گناہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں اس جرم کی کوئی تعریف بیان نہیں کی گئی، یہ معلوم نہیں پڑتا کہ بے حرمتی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اپنے تئیں کسی بات سے جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ جا کے ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں. پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ معاملے کو کنٹرول کر لے بغیر ایف آئی آر درج کیے، اور یوں معاملہ چلا جاتا ہے عدالت میں. ہر کیس دیکھا گیا ہے، کسی نہ کسی فرقہ پرست جماعت کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یا پھر ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اس ماحول میں کورٹ میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی منصفانہ فیصلہ ہو سکے.
ایک اور نقطۂ نظر حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں واشنگٹن ڈی سی آتے ہیں، جہاں ہمیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری نے جوائن کیا ہے. بخاری صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں ڈالا ہے جو بلیک لسٹڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے مذہبی آزادیوں کو سلب کیا ہے. اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، اور جس طرح سے پیٹر جیکب کہہ رہے ہیں کہ 10 اور افراد ہیں اس وقت پاکستان کی جیلوں میں جن پر توہین رسالت کے تحت خوفناک قسم کی جو ہیں وہ سزائیں دی جا سکتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟
جی بہت بہت شکریہ. مسئلہ جو ہے نا کسی ایک سزا کے اعلان, وہ بھی لوئر کورٹ میں, اور ابھی اس کا جیسے پہلے بھی ہوا کہ کورٹ میں وہ رہا کر دیا گیا, اور ملک میں ایک طرح ایوالو ہو رہی ہے سچویشن پاکستان میں, اور میرا خیال ہے نہ صرف ملک میں ہو رہی ہے بلکہ اس مسئلے پہ جو ایک اصولی مسئلہ ہے جو شاید کرسچن ورلڈ کے لیے اتنا اہم شاید نہ ہو لیکن مسلم ورلڈ میں اہم ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ایک پرسپشن ہے اور اس کے بارے میں شدت ہے. تو یہاں بھی ایک ایوالو ہو رہی ہے, جو ابھی یورپین یونین کے جو انسانی حقوق کا جو ان کا کمیشن ہے, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں معلوم, کہ انہوں نے یہ ایکسپشن لی کہ یہ آزادی اظہار میں نہیں آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا شاید کسی بھی جو پیغمبر ہیں یا اسکرپچر ہیں ہمارے آسمانی کتابیں, ان کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار میں داخل نہیں ہے. اسی طرح میرا خیال ہے سچویشن جو وہاں ایوالو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو ذاتی ہاتھوں میں لے لینا اور بڑا توڑ پھوڑ کرنا اور معاشرے میں انتشار پیدا کرنا وہ بھی بڑا غلط ہے, اور اس کے جو قانون کی جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس میں نیچے تک دیکھنا کہ آیا وہ انصاف اس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا لوگ ذاتی, جیسے جاکب صاحب کہہ رہے ہیں ذاتی دشمنیاں نکال رہے ہیں. ایسے کئی واقعات تو مسلمانوں کے بارے بھی ہوں, میں خود پرسنلی ایک دو واقعات کو جانتا ہوں کہ حافظ قرآن اور صرف ایک ذاتی بدلہ لینے کے لیے یہ کہہ کے کہ اس نے توہین کی ہے اور بہت بری طرح زد و کوب کر کے ان کو مسجد میں ہی شہید کر دیا گیا. تو یہ شدت بلا شبہ ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی جو امریکہ جو کنڈمنیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ اپنا وہ خام سا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات آتی ہے, زیادہ یہی ہوگا کہ یہ وہاں سول سوسائٹی, مذہبی گروپ جو ہیں, حکومت ہے, فوج ہے, سارے ادارے مل کے بیٹھیں. اسی طرح ویسٹ میں بھی اس بات پہ پوری بڑی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی کہ ان چیزوں کو عالمی طور پہ سمجھ لیا جائے, جیسے ہیٹ کرائم کا ہے تو عالمی طور پہ اس کو بھی جائے ہیٹ کرائم کی اسپیشل ایک قسم میں لے لیا جائے کہ کسی بھی پیغمبر کا, کسی بھی آسمانی کتاب کا کوئی بھی توہین کرنا یا وہ جو ہے وہ پسند نہیں ہے, وہ باقاعدہ اس کو ایک جرم کے طور پہ تسلیم کیا جائے. تو پھر میرا خیال ہے وہاں پہ بھی نظر ثانی شروع ہوگی کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہو, اس میں کیا رد و بدل کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا نشانہ تو سب ہی ہو رہے ہیں, اور ابھی تک تو ہائی کورٹ جو ہے یا سپریم کورٹ وہ ساری شدت کے باوجود بھی میرا خیال مناسب فیصلے کر رہا ہے, اور حکومت نے بھی بڑا شدید میرا خیال اس دفعہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے ان عناصر کو جو اس مسئلے پہ پورا امن عامہ کا مسئلہ بناتے ہیں. تو میں تو یہی سوچتا ہوں یہاں رہتے ہوئے کہ اس مسئلے پہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور پاکستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی یہ قوانین ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو انہیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ سچویشن ایوالو ہو, کوئی ڈیبیٹ ہو, اور پھر اس کا کوئی حل نکلے انشاءاللہ تعالی.
بخاری صاحب آپ بتائیے, یہ جو دو بھائی ہیں قیصر اور امون, اسی لیے میں نے سوال پوچھا کہ کیا ان کا ذہنی توازن صحیح تھا, کیونکہ انہوں نے یونائٹیڈ کرسچن آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر توہین آمیز مواد کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں معافی کا پہلو بھی ہے, آپ کے خیال میں ان صاحبان کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیے؟
دیکھیں میں تو ظاہر اس کی تفصیل سے نہیں ہے واقف, اور پہلے بھی جیسے آسیہ بی بی کے کیس میں ہوا کہ لوور کورٹ میں اور اس کے بعد ذرا ہائر کورٹ میں بھی اور اس کو سزا کو برقرار رکھا گیا لیکن سپریم کورٹ نے اس کو الٹ دیا اگرچہ اس میں کئی سال لگے. تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ بالآخر کورٹ سے وہاں پہ ہوگا یہی جو ہے منظر. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں چونکہ اس کیس کو بہت تفصیل سے نہیں جانتا, میں ان کے بیک گراؤنڈ سے بھی واقف نہیں ہوں, جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہے یا جو بھی ہے, تو اس میں مجھے امید تو ہے کہ بالآخر پاکستان میں جو ہے وہ جسٹس کی ظاہر ہے اسی کی کامیابی ہونی چاہیے, لیکن سوسائٹی میں اوور آل یہ اور عالمی طور پہ بھی یہ میرا خیال سمجھنا بھی ضروری ہوگا کہ یہ ہے مسئلہ بہت ہی نازک مسلمان معاشرے میں اور خاص طور پہ پاکستان میں, اور وہاں کے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا, حکمرانوں کو بھی, کہ اس معاملے میں آیا درگزر کر دینا, ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرنا عالمی طور پہ اس میں فائدہ ہے, یا ایک بالکل ایک موب مینٹیلیٹی کے ساتھ آگے بڑھنا
اس میں کتنا نقصان ہے.
کوٹ اڈو سے ہمیں کال کیا ہے رانا دلشاد نے اسی موضوع پہ. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم سب سننے والوں کو.
وعلیکم السلام.
میں اپنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو وہ گن ڈالتی تھی عورت کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والوں میں سے ہے, باقی ہے کہ یہ عورت ذات ہے اور اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے اللہ کے رضا کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیم پہ جو ہے عمل کریں گے, بقایا سیاست کھیلنا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے بس.
جی جی بہت شکریہ. اور پیٹر جیکب آپ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ پہلو معاشرے میں آ جائے جس میں لوگ سیکھیں کہ ہر شخص قصوروار ہوتا ہے اور معاف کرنے کا جو پہلو ہے وہ متعارف کرانے کی ضرورت ہے, ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں سول سوسائٹی ہے ان کا بس چل رہا ہے کہ وہ اس معاملے پر تعلیم دینے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں؟
جی میں پہلے تو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اب اس معاملے کو کم و بیش 30 سال ہو گئے ہیں. 1986 میں دفعہ 295 سی آخری قانون جو ہے وہ متعارف ہوا تھا, اس سے پہلے 295 بی اور 298 اے اور اے بی اور سی, یہ اس میں مختلف تعزیرات اور مختلف سزائیں مقرر کی گئی تھی قرآن ہم قرآن پاک کی توہین کے حوالے سے, حضرت محمد کے حوالے سے اور صحابہ کرام امہات المومنین. اور اب تک اس میں 1649 کیس وہ درج ہو چکے ہیں جو مختلف لوگوں کے خلاف ہیں, 50% ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, 50% ایسے جن کو مسلم نہیں کہا جاتا ہے. اس معاملے پر بیشتر اوقات پارلیمنٹ میں بات ہوئی, سڑکوں پہ لوگوں نے جنازے اٹھائے, وہاں پہ احتجاج کیے, لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ہر مرتبہ اس کی تہ تک پہنچنے سے گریز کرتی ہے حکومت, اور ہر حکومت کرتی ہے, اور وہ اس کے تکنیکی پہلو ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے یہ گزارش کی کہ اس قانون میں جرم کی تعریف نہیں ہے, کوئی بھی تعزیراتی ضابطہ دنیا بھر کا وہ مکمل نہیں ہوتا اگر وہ یہ نہ بتائے کہ وہ جرم جس کی سزا دی جا رہی ہے وہ ہے کیا, چوری اور ڈاکے میں کیا فرق ہے, اس میں تعریف نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی گئی, اس میں جو ارادتاً کوئی کام کرنا ہے اس کا شرط واقع نہیں رکھی گئی, اور پھر یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک تو قانونی سکم ہے جو اس کو ناکام بناتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اب فضا تواتر کے ساتھ مذہبی عدم برداشت کی طرف جا رہی ہے. میں اس مناسب نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی صورتحال کا تقابل کسی اور صورتحال سے کیا جائے, کسی اسلامی ملک میں یا کسی اور دنیا کے ملک میں اتنے کیس جتنے میں نے گزارش کی گزشتہ 20 سالوں میں 25 سالوں میں درج نہیں ہوئے. لہذا یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ کسی سے درآمد نہیں ہوا, اس کا حل یہیں پہ سوچنا پڑے گا, وہ فضا بنانے پڑے گی جس میں ہم منطقی اور عقلی مباحث میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے. حد یہ ہے کہ عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں بذات خود یہ اشارے دیے ہیں, اور سانحہ گوجرا کی جو انکوائری رپورٹ تھی ہائی کورٹ نے بنائی اس میں تو 10 سفارشات دی گئی تھی کہ ان پر عمل درآمد کر کے قانون کے ناجائز اور غلط استعمال کو روکا جائے, لیکن اب 9 سال ہو گئے ہیں اس رپورٹ کے مندرجات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو لہٰذا میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگ خاص طور پر حکمران طبقہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے قانون کے ماہر اور سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب, جبکہ یہاں امریکہ سے تھے اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے سینٹر کے ڈائریکٹر زاہد بخاری. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ امریکی سیاست میں سن 2018 تبدیلی کا سال ثابت ہوا۔ اس سال نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے بعد حزب اختلاف کی ڈیموکریٹ جماعت نے ایوان نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اس فتح کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آئندہ 2 سالوں پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
وسط مدتی انتخابات میں جیتنے اور ایوان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریٹ جماعت کی لیڈر نینسی پلوسی کا کہنا تھا، آپ سب کا شکریہ، کل امریکہ میں ایک نیا دن طلوع ہوگا۔ ڈیموکریٹ ارکان نے اپنی فتح کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں مزید شدت پیدا کی۔ ان میں شامل ریاست میساچیوسٹس سے ڈیموکریٹ جماعت کی منتخب ہونے والی خاتون رکن آیانا پریسلے کہتی ہیں،
We have affirmed that while this could go down as the darkest time in our history,
ہم نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین دور ہے، ہم اسے ایسا نہیں رہنے دیں گے، خوف کی بجائے ہم اس کا تعین اپنی امیدوں سے کریں گے۔ صدر ٹرمپ کو اب اپنے قانون سازی کے ایجنڈے میں ممکنہ طور پر تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے شروع کی جانے والی متعدد تحقیقات شامل ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ اب بھی سرکشی کے موڈ میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play
it better. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صفر۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کچھ موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔ تاہم ہم یہ کھیل ان سے بہتر کھیل سکتے ہیں۔ بائی پارٹیسان سینٹر سے منسلک جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کے درمیان پہلے سرحدی دیوار پر تنازع ہو چکا ہے، جو کہ دو جماعتی تنازعات کا ایک پیش منظر ہے۔ جان فورٹیئر کہتے ہیں،
Democrats will certainly use their majority to highlight some differences with Donald Trump and to
صدر ٹرمپ سے اپنے اختلافات کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی انتظامیہ کی تفتیش جاری رکھنے کے لیے ڈیموکریٹ ارکان اپنی اکثریت کو یقیناً استعمال کریں گے۔ تو پھر ہم سارا سال یہی دیکھیں گے، تا وقت کے صدارتی انتخابات کا سال 2020 نہیں آ جاتا، سو یہ ایک عبوری سال ہے۔ تھرڈ وے نامی ادارے سے وابستہ جم کیسلر کہتے ہیں کہ کانگریس پر ریپبلیکن جماعت کا مکمل کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ ڈیموکریٹ ارکان سے کچھ سمجھوتے کریں۔ جم کیسلر کا کہنا ہے،
At this point we have not seen Donald Trump really have the ability to work with Democrats to cut any sort of deal.
ابھی تک تو ہم ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ صدر ٹرمپ کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں دیکھ سکے، یعنی پہلے 2 برس میں کسی سمجھوتے تک پہنچنے کی۔ سو جناب آرٹ آف دا ڈیل ناکام رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا اس دفعہ ایسا ممکن ہوگا۔ تاہم صدر صاحب کو روسی مداخلت پر جاری تحقیقات کا بھی سامنا ہے، جو کہ آئندہ مہینوں میں کسی نتیجے کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ نیشنل جرنل سے وابستہ سینئر سیاسی تجزیہ کار ٹام ڈی فرینک کہتے ہیں،
This is a watershed year coming up for President Trump. I mean, He's going to have to confront whatever
صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک بحران کا سال آ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی رابرٹ مولر کہیں گے یا الزام لگائیں گے، انہیں اس سب کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک مشکل سال ہوگا۔ دوسری جانب ٹرمپ اپنی توجہ آئندہ صدارتی انتخابات پر مرکوز رکھیں گے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک گیان مکی کہتے ہیں کہ بہت سے ڈیموکریٹ ارکان بھی یہی کر رہے ہوں گے، جنہیں امید ہوگی کہ وہ صدر ٹرمپ کو شکست دے سکتے ہیں۔ گیان مکی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں تو حقیقت یہ ہے کہ سن 2020 کی انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ شاید بدقسمتی ہے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہی اس کا تعین کرے گی۔ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 مدت کے لیے صدر بن سکیں گے؟ تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سن 2019 میں کیا ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔
آواز دوست